بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 64ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، آج بدھ ہے، 16 آذر 1401 ہجری شمسی مطابق 12 جمادی الاول 1444 ہجری قمری اور 7 دسمبر 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر یوم طلبہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ پھر آپ سامعین ہفتہ وار پروگرام سماعت فرمائیں گے افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اسلام کی معرفت۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ویب سائٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہمارے ای میل معاف کیجیے گا، ہمارے ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ دہلی میونسپل کارپوریشن ایم سی ڈی کے الیکشن میں عام آدمی پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو تاریخی شکست دی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بیرون ملک قتل ہونے والے سینئر صحافی ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے سرکاری جے آئی ٹی کو مسترد کرتے ہوئے اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ صدر ایران نے یونیورسٹی طلباء کے قومی دن کو دشمن کی شناخت، دشمن سے جنگ، بصیرت اور احساس ذمہ داری کی علامت قرار دیا ہے۔ اور فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دہلی میونسپل کارپوریشن ایم سی ڈی کے الیکشن میں عام آدمی پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو تاریخی شکست دی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ دہلی کے ایم سی ڈی کے تقریباً سبھی نتائج سامنے آ گئے ہیں، جن میں عام آدمی پارٹی نے 134 نشستوں پر جیت حاصل کر لی ہے اور اس نے ایم سی ڈی پر قبضہ کرنے کی لازمی 126 نشستوں کا ہندسہ بھی پار کر لیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے یہ جیت حاصل کر کے 15 سال سے ایم سی ڈی پر قبضہ رکھنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے۔ ایم سی ڈی کے الیکشن میں اگرچہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے پوری طاقت لگا دی تھی، لیکن وہ ایم سی ڈی پر اپنا کنٹرول باقی نہیں رکھ سکی۔ بی جے پی کو 104 نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ اس الیکشن میں کانگریس پارٹی کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی، جو 10 کے قریب ہی سیٹیں جیت سکی ہے۔ ایم سی ڈی الیکشن میں عام آدمی کی فتح پر پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے دہلی کے شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ عام آدمی پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دھونس دھمکی اور گالی گلوچ کی پالیسی کو دہلی کے عوام نے مسترد کر دیا۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیر اعلی کیجریوال نے پرجوش کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سبھی پارٹیوں کو ساتھ لے کر دہلی کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور ہم سب کا تعاون چاہتے ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا سرمائی اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لوک سبھا کا سرمائی اجلاس آج جب شروع ہوا تو ممبر پارلیمنٹ اور ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو اور آٹھ دیگر ارکان پارلیمنٹ کو جو انتقال کر چکے ہیں، خراج عقیدت پیش کرنے کی کارروائی دوپہر تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا کا بھی سرمائی اجلاس شروع ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممبران سے کہا کہ وہ ایوان کی کارروائی کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کریں اور جمہوری نظام میں پہلی بار منتخب ہونے والے اراکین پارلیمنٹ کی زیادہ سے زیادہ شراکت کو یقینی بنائیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بدھ سے شروع ہونے والا پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس ہنگامہ خیز ہوگا، جس میں اپوزیشن، مہنگائی، سرکاری ایجنسیوں کے مبینہ طور پر غلط استعمال، بے روزگاری، کسانوں کے مسائل اور ہندوستان و چین کے سرحدی تنازع سمیت مختلف معاملات پر حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا سرمایہ اجلاس 29 دسمبر تک جاری رہے گا، جس کے دوران حکومت 16 بل پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بیرون ملک قتل ہونے والے سینئر صحافی ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے سرکاری جے آئی ٹی کو مسترد کرتے ہوئے اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ حکم ارشد شریف قتل کی تحقیقات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ارشد شریف قتل کی تحقیقات سے متعلق از خود نوٹس کیس میں سرکاری اور پولیس کی جے آئی ٹی مسترد کرتے ہوئے نئی اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اسپیشل جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی، پولیس، آئی بی، ایف آئی اے کے نمائندے شامل کیے جائیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ نئی جے آئی ٹی کا حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ قبل ازیں ارشد شریف قتل کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ رواں سال اکتوبر کے اواخر میں افریقی ملک کینیا میں پولیس کی فائرنگ میں مارے گئے تھے۔ کینیا کی پولیس نے ابتدائی طور پر اس واقعے کو شناخت میں غلطی کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ طالبان کے وزیر دفاع نے متحدہ عرب امارات کے نائب سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق طالبان کے وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد اور متحدہ عرب امارات کے نائب سربراہ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کے درمیان ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ طالبان کے وزیر دفاع نے اس سے قبل ابو ظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ طالبان کے وزیر دفاع کا دوسرا غیر ملکی یہ دورہ ہے، وہ اس سے پہلے قطر کا بھی دورہ کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے اس ملک کے اعلی عہدیداروں سے عسکری اور سیکیورٹی تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ صدر ایران نے یونیورسٹی طلباء کے قومی دن کو دشمن کی شناخت، دشمن سے جنگ، بصیرت اور احساس ذمہ داری کی علامت قرار دیا ہے۔ ایران میں ہر سال 7 دسمبر کو یونیورسٹی طلباء کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ 7 دسمبر 1953 کو ایرانی طلباء نے اس وقت کے امریکی نائب صدر ریچرڈ نکسن کے دورہ تہران اور ایران کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کے خلاف تہران یونیورسٹی کے سامنے مظاہرہ کیا تھا۔ امریکہ سے وابستہ شاہی حکومت کے گماشتوں نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر مظاہرے کو کچل دیا تھا۔ اس حملے میں 3 طلبہ شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے یوم یونیورسٹی طلبہ اور 7 دسمبر کے شہداء کی یاد میں تہران یونیورسٹی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن یونیورسٹیوں کے لیے حالات و واقعات کے صحیح ادراک، بالغ نظری اور بالیدگی فکر کا دن ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی کو تھنک ٹینک اور مشاورت کا مرکز قرار دیتے ہوئے طلباء سے اپیل کی کہ وہ مسائل کے حل میں حکومت کی مدد کریں۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یونیورسٹی طلباء معاشرے کے مسائل کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں طلباء کے ساتھ رابطوں کو اپنے لیے قابل فخر اور دانشوروں کے نقطۂ نگاہ سے استفادے کا بہترین موقع سمجھتا ہوں۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ آج ہماری یونیورسٹیوں نے دشمن پر کاری ضرب لگائی ہے، لہذا دشمن ان یونیورسٹیوں کو علم کی ترویج اور ترقی سے روکنا چاہتا ہے، لیکن یونیورسٹیوں کے طلباء اور اساتذہ نے دشمن کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مظاہرین کی آواز کو ہر حال میں سننا چاہیے اور طلباء کی باتوں کو سننے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ صدر نے کہا کہ احتجاج اور ہنگامے میں فرق ہوتا ہے، احتجاج سے معاملات سدھرتے ہیں جبکہ ہنگامے اور توڑ پھوڑ نا امیدی کا باعث بنتے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران میں تخریب کاری اور ہنگامے کرانا چاہتا ہے، وہ طاقتور ایران کے بجائے ایک تباہ حال ایران دیکھنا چاہتا ہے، وہ ایران کو شام اور افغانستان بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ایرانی قوم کے تعلیم یافتہ مرد و زن اسے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے شہر قم کے دینی مدارس کے طلباء کی بڑی تعداد نے میثاق ولایت نامی ایک عظیم الشان اجتماع میں شرکت کر کے اسلامی انقلاب کے اصول و اقدار سے اپنی مکمل وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ قم کے مدرسہ علمیہ فیضیہ میں ہونے والے اس بڑے اجتماع میں علماء اور دینی مدارس کے طلباء نے اعلان کیا کہ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب کی ہدایات کو مشعل راہ قرار دیتے ہوئے اسلامی انقلاب کے راستے پر ڈٹے رہیں گے۔ اس موقع پر ان طلباء نے کہا کہ ایرانی عوام نے بلوے، آشوب اور بدامنی پھیلانے والوں کی سازشوں پر پانی پھیر دیا ہے اور اب وقت آ چکا ہے کہ انقلاب سے محاذرائی کرنے والوں کو عبرت آموز سبق سکھایا جائے۔ فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے غرب اردن کے علاقے آل یاسمین، منطقہ الشرقیہ کے نواح اور اولڈ نابلس سٹی میں حملے کر کے متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک یا زخمی کیا ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک مذکورہ علاقوں میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا اور صہیونی فوجیوں نے سیکورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری علاقے میں طلب کر لی تھی۔ منگل کی رات بھی فلسطینی مجاہدین نے شمالی الخلیل میں پوری منصوبہ بندی کے تحت دو مقامات پر صہیونی فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے تک صہیونیوں کو صرف مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقوں اور غزہ کی جانب سے فلسطینیوں کی مزاحمت کا سامنا تھا، لیکن اس کا دائرہ غرب اردن میں فلسطین کے مشرقی علاقوں تک پھیل گیا ہے جہاں فلسطینی نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ غرب اردن میں فلسطینی نوجوانوں کے نو تاسیس گروپ ارین الاسود نے گزشتہ دنوں ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ ہماری انگلیاں بندوق کی لبلبی پر ہیں، ہم نے صہیونی حکومت کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس کے حامیوں کو ہمارے غیر متوقع حملوں کا انتظار کرنا چاہیے جس پر وہ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ اس صورتحال نے اسرائیل کی سیاسی اور فوجی حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ عراقی سیکیورٹی اہلکاروں نے خصوصی آپریشن کے دوران دو داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بغداد میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے جرف النصر میں جاری ڈیلٹا آپریشن کے دوران داعش کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگانے کے بعد اس پر حملہ کر دیا۔ اس دوران ہونے والی جھڑپ میں دو داعشی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر ایک داعشی دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں عوامی رضاکار فورس کے دو جوان شہید اور تین زخمی ہو گئے۔ اگرچہ سن 2017 میں دہشت گرد گروہ داعش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس گروہ کے باقی ماندہ عناصر اب بھی مختلف علاقوں میں روپوش ہیں اور گاہے بگاہے عراقی عوام اور سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ یمنی ذرائع نے بتایا ہے کہ الحدیدہ شہر میں اقوام متحدہ کے ایک اعلی عہدیدار کے کانوائے کو بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم وہ بال بال بچ گئے۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی نے یمنی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ سڑک کے کنارے نصب بم دھماکے کا مقصد امن معاہدے کو بحال کرنے کے اقوام متحدہ کے وفد کے سربراہ جنرل مائیکل بیری کو نشانہ بنانا تھا۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ آرمڈ کار میں بیٹھنے کی وجہ سے جنرل مائیکل بیری کی جان بچ گئی، لیکن محافظوں کی ٹیم کے متعدد ارکان اس دھماکے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ الحدیدہ شہر کے 7 جولائی نام کے علاقے میں پیش آیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن عباس نقوی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، 2018 میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کا قتل ترکی میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں انجام پایا، اور اس قتل نے سعودی عرب کی ساکھ کو پوری دنیا میں بہت برے طریقے سے متاثر کیا، اور یہاں تک بات آ پہنچی کہ سعودی عرب کے جو حکام ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، ان کے ولی عہد ہیں، ان پر انگلیاں اٹھنے لگیں، اور یہاں تک کہ براہ راست ان پر اس قتل کا الزام جو ہے وہ لگایا جانے لگا۔ سعودی حکام نے بھاری بھرکم رقم خرچ کرنے کے باوجود اس کیس کو، اس قتل کو دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن وقتاً فوقتاً یہ کیس کہیں نہ کہیں سے جو ہے دوبارہ اٹھتا ہے، اور کہیں پر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجبوریاں نظر آتی ہیں، اور کہیں پر کوئی اور مصلحتیں نظر آتی ہیں۔ اور بھی حال ہی میں امریکہ کے ایک جج نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف جمال خاشقجی قتل کیس خارج کر دیا۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج جان بیٹس نے کہا ہے کہ عالمی شہرت یافتہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں بن سلمان کا ہاتھ ہونے کے باوجود میں بے بس ہوں، کیا کہیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جمال خاشقجی کا قتل ایک موجودہ، آپ اگر کہیں اس دورانیے کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے، کہ اس سے کئی چیزیں واضح ہو کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس انداز سے حکومتوں کے اندر، حکومتوں کے آپ ایوانوں میں، اور کس انداز سے دو ممالک کے درمیان، چند ممالک کے درمیان یہ جو حکمران ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے مسائل کو کس انداز سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جب خاشقجی کا قتل ہوا تو اس وقت سعودی عرب اور ترکی کے ایک طرح کے تعلقات تھے، جس کو رجب طیب اردوغان نے بڑا شدت سے لیا کہ ہمارے ملک میں یہ ایسا کیوں قدم اٹھا، اور اس وجہ سے وہ ایک دفعہ اس موضوع کو ایکسٹریم پہ لے گئے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے، اور سعودی عرب کو اور بن سلمان کو جو ہے وہاں پہ ترکی کی کسی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا، فلاں فلاں، ایسا ایک انہوں نے دباؤ بنایا کہ میڈیا کے اندر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے رجب طیب اردوغان دنیا کے سب سے بڑے جو ہے نا انسانی حقوق کے اور صحافت کے اور میڈیا کے اور اس طرح کے قتل و غارت کے مخالف ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اسی دباؤ سے انہوں نے کچھ فوائد اٹھائے، اور سعودی عرب سے ان کے تعلقات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے، بلکہ دورہ جات شروع ہو گئے دونوں ممالک کے درمیان، اور جمال خاشقجی کا قتل جو ہے وہ پس منظر میں چلا گیا۔ میں اس پہ تھوڑا سا اور اضافہ کرتے چلوں، یعنی یہ حکومتوں کے معاملات ہیں۔ اب اسی مسئلے کو امریکہ نے بھی ایسے لیا کہ جب جو بائیڈن، ٹرمپ کے دور کا واقعہ تھا، لیکن جب جو بائیڈن آئے تو جو بائیڈن نے بھی اس کو اسی سیاسی دباؤ کے طور پہ، بلکہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا، اور اس طرح کے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے کہ اب امریکہ اس کیس کو کم از کم جو ہے وہ فراموش نہیں کرے گا اور اسی کیس کو بیس بنا کے بن سلمان اور آل سعود کے خلاف کوئی عالمی سطح پہ اور
کمیشن بنے گا,
عالمی جو عدالت ہے اس کے اندر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر مفادات سامنے آئے اور ان مفادات کی روشنی میں جو ہے وہ معاملہ پس منظر میں چلا گیا, تعلقات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے اور جمال خاشقجی کو لوگوں نے ایک دفعہ اس تناظر میں بھلا دیا. ابھی جو اس واقعے کی تازہ بتا رہے ہیں, یہ بھی امریکن سسٹم کی ایک ناکامی, بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ امریکی حقیقی چہرے کی بے نقابی ہے. یعنی اب اس جج نے جو آرگومنٹ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پرائم منسٹر بن گیا ہے تو اور پاکستان ایران امریکہ کے قوانین کے اندر سربراہ مملکت کو امیونٹی حاصل ہے کہ آپ وہ استثناء حاصل ہوتا ہے اور ان پہ آپ اس انداز سے جو ہے نا اوپنلی کیس نہیں کر سکتے. اب یہ قانون میں کتنی گنجائش ہے یا نہیں ہے, ظاہر ہے ہم اس وقت امریکن قانون پہ تو بات نہیں کر سکتے, یہ جو چیز نیوز میں آئی ہے ہم تو اسی کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر یہ صحیح ہے, یعنی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ امیونٹی حاصل ہو جاتی ہے, تو گویا آپ دنیا بھر کے تمام سربراہان مملکت کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں, وہ قتل کریں, لوگوں کو اپنے سفارت خانے میں بلا کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بریف کیسوں میں ڈال کے جو ہے وہ دور کہیں پہ پھینک کے آ جائیں, لیکن چونکہ آپ کو امیونٹی حاصل ہے لہٰذا آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف انسانی حقوق کے نام پہ آپ دوسرے ممالک کے اندر اس انداز سے مداخلت کرتے ہیں کہ پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کا سب سے بڑا نعرہ یہ کہ ہم تو انسانی حقوق کے لیے ہیں. اب یہاں پہ یہ تضاد ہے کہ ایک طرف جہاں پہ آپ کا فائدہ ہے, آپ کا مفاد ہے, وہاں پہ امیونٹی ہے, دوسری طرف جہاں پہ آپ کے مخالف ہیں, آپ کی بات کو نہیں مانتے, وہاں پہ آپ نے اس سے ایسا قانون اخذ کر لیا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر جا کے اس ملک کے غریب عوام کو, اس ملک کے انفراسٹرکچر کو, اس ملک کے نظام کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. تو یہ تضاد ہیں عالمی قوانین کے اندر, اور ان سب میں میں سمجھتا ہوں ان کا سرغنہ جو ہے وہ امریکہ ہے. اگر امریکہ کی طرف سے اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو باقی ممالک میں بھی یہ جرت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کے غیر انسانی قوانین بنائیں یا غیر انسانی قوانین کے ذریعے مجرموں کو اور قاتلوں کو جو ہے وہ آسانی سے معاف کر.
خود امریکی سی آئی اے جو ہے اس نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ بن سلمان کا ڈائریکٹ,
یہ امریکہ کا باقاعدہ سرکاری موقف تھا. یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف کسی ایک ادارے کا نہیں, سرکاری موقف. جب پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے, پریزیڈنٹ اس کو اس کا ذمہ دار بن سلمان کو قرار دے کے ان سے انسانی حقوق کی بنیاد پہ اپنے روابط کو سرد کر دیتے ہیں, تو اس سے تو مراد یہ ہے کہ ایک سرکاری موقف تھا, لیکن اس کو انہوں نے امیونٹی کے نام پہ, یعنی جیسے کہتے ہیں ایک چور دروازہ نکالا اور اس سے نکال کے انہوں نے. اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ ان کو شاید پرائم منسٹر بنایا ہی اسی لیے گیا ہو, اور یہی امریکہ کی طرف سے جو تعلقات جب ان کے بحال ہوئے تو ممکن ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک راستہ ہے, اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ہمارے اس قوانین سے تو آپ پرائم منسٹر بن جائیں, ورنہ وہاں پہ تو پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اصل یا بادشاہ ہوتا ہے یا ولی عہد ہوتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے, یعنی اس قتل سے سب نے اپنے اپنے فوائد جو ہیں وہ حاصل کیے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے
یادوں کے جھروں کے
سامعین اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 16 آذر 12 جمادی الاول اور 7 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ جمادی الاول سن 953 ہجری قمری کو دمشق کے عظیم فقیہ ادیب اور مورخ ابن طولون دمشقی نے وفات پائی۔ ابن طولون دمشقی سن 880 ہجری قمری میں دمشق شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ساری زندگی تحقیق تدریس اور تالیف میں گزری۔ ابن طولون اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کرنے کے بعد علم حدیث کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے علوم قرآنی، حدیث، فقہ، نحو، طب اور عرفان کے بارے میں کتابیں تحریر کی ہیں۔ ابن طولون کی کتابیں بے مثال ہیں۔ وہ ان علوم کے علاوہ تاریخ، جغرافیہ اور ادب، خصوصاً شاعری سے بھی آگاہ تھے۔ ان کی کتاب السفینۃ الطولونیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سات دسمبر سن 1662 عیسوی کو فرانسیسی مصنف، ریاضی داں اور کیلکولیٹر کے موجد بلیز پاسکل کا انتقال ہوا۔ وہ جون سن 1623 میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی ان کو ریاضی میں دلچسپی تھی۔ اس زمانے کے سائنسدانوں سے پاسکل کے والد کی دوستی اور قربت سائنسی ایجادات میں پاسکل کے لیے مؤثر ثابت ہوئی۔ عمر کے آخری حصے میں پاسکل مذہب کی طرف راغب ہوئے اور مذہب کے بارے میں کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ 7 دسمبر سن 1731 عیسوی کو دنیا میں ایران شناسی کے بانی ابراہم ڈیو پیرون پیرس میں پیدا ہوئے۔ یونیورسٹی کے طالب علمی کے زمانے میں مشرقی زبانوں میں فرانسیسی مستشرق ابراہم ڈیو پیرون کی دلچسپی پیدا ہوئی اور فارسی، عربی اور عبری زبانیں انہوں نے سیکھ لیں۔ اس کے بعد وہ قدیم ایرانیوں کے مذاہب کے بارے میں تحقیقات کی غرض سے ہندوستان گئے اور سنسکرت اور پہلوی زبانیں سیکھنے کے بعد اویستا جیسی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ان کی تحقیقات اور اویستا کے مکمل ترجمے کی وجہ سے نہ صرف اویستا اور ایران کے نام سے فرانسیسی واقف ہوئے بلکہ فرانس کی ادب اکیڈمی میں اس موضوع کے مباحثوں میں دیگر یورپی ممالک کے دانشور بھی شریک ہونے لگے۔ فرانس اور یورپ میں ایرانی تہذیب و تمدن کی ترویج و اشاعت اور تقویت میں ڈیو پیرون کا کردار صرف اویستا کے ترجمے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ وہ ایران سے واپسی کے وقت اپنے ساتھ گراں بہا 180 قلمی نسخے بھی لے گئے تھے جو یورپ میں ایرانی تہذیب و تمدن کو متعارف کروانے کا سبب بنے۔ 17 جنوری سن 1805 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ سات دسمبر سن 1889 عیسوی کو موجودہ دور کی پہلی موٹر گاڑی جس کو آٹو موبائل کہا جاتا تھا بنائی گئی۔ یہ گاڑی جس کی رفتار 12 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی ایک جرمن سائنسداں اور صنعت کار کارل فریڈرک بینس نے بنائی تھی۔ اس گاڑی کا ایندھن پیٹرول یا الکوہل سے پورا کیا جاتا تھا۔ آج کی بسیں اسی گاڑی کی تکمیل شدہ شکل ہیں۔ کارل بینس کا سن 1929 میں انتقال ہو گیا۔ سات دسمبر سن 1981 عیسوی کو فلسطینی حریت پسند اور عرب لبریشن فرنٹ کے ایک رہنما عبد الوہاب کیالی بیروت میں صہیونیوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ وہ فلسطینی مسائل کی وجہ سے طالب علمی کے زمانے سے ہی سیاست سے واقف ہوئے۔ اسی بنا پر لندن یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا مقالہ فلسطین اور سامراج اور صہیونیت کے مقابل عربوں کی استقامت کے بارے میں لکھا۔ عبدالوہاب کیالی نے اپنی استقامت کے دوران پہلے فلسطینی رسالے کو آزاد فلسطین کے نام سے شائع کرایا اور ایک اشاعتی ادارہ بھی قائم کیا۔ اس مجاہد مفکر کی کتابوں میں فلسطین کی نئی تاریخ، فلسطین کی استقامتی تحریک اور فلسطین کے بارے میں تحقیقات نام کی کتابیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔16 آذر سن 1384 ہجری شمسی کو ایران کے معروف ریڈیو، ٹی وی اور فلم اداکار منوچہر نوزری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1315 ہجری شمسی میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ڈبنگ کی ایرانی تاریخ کے اولین فنکاروں میں شامل تھے۔ بہرحال منوچہر نوزری پھیپڑوں اور گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور تہران کے مدرس اسپتال میں زیر علاج رہے لیکن صحت یاب نہ ہو سکے۔ نیز اسی اسپتال میں انہوں نے آخری سانس لی۔ اسپتال میں گزرے اس فنکار کی زندگی کے آخری ایام کی خود انہی سے ایک بات نقل کی گئی ہے کہ میں پہلا شخص تھا جو ایرانی ٹی وی پر نمودار ہوا اور میں نے کہا کہ اس ڈبے کا نام جس میں آپ میری تصویر دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن ہے۔ منوچہر نوزری صبح جمعہ آپ کے ساتھ نامی ریڈیو پروگرام کے آخر میں اکثر یہ فارسی شعر پڑھا کرتے تھے اور یہی شعر ان کے سنگ قبر پر بھی لکھا گیا ہے۔ شعر ہے: زحق توفیق خدمت خاستم دل گفت پنہانی، چہ توفیقی ازن بہتر کہ خلقی را بخندانی۔ اس شعر کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ میں نے اللہ سے خدمت کرنے کی توفیق چاہی تو میرے دل نے مجھ سے آہستہ سے کہا کہ لوگوں کو ہنسانے سے بہتر اور کیا توفیق ہو سکتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے یونیورسٹی طلبہ کے قومی دن کی مناسبت سے، ایران میں یونیورسٹی طلبہ کے قومی دن کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ طلوع،
عزیز سامعین، پروگرام طلوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم یوم طلبہ کے عنوان سے گفتگو کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ، آتش کی نہ تیری بنک گری برق بر، جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر۔ اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی فوق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔
عاشق شور و جفا دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تو ستم گر نہیں، فتنہ عالم ہے تو اس سے بڑا شر نہیں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
سامعین، ایران میں 16 آذر مطابق 7 دسمبر یوم طلبہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 7 دسمبر سن 1953 عیسوی کو ایران کے مسلمان طلبہ نے شاہی حکومت اور اس کے سامراجی حامیوں کے خلاف قیام کیا تھا، اسی وجہ سے 16 آذر مطابق 7 دسمبر کو ایران کے کیلنڈر میں یوم طلبہ کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہم اس واقعے کے اسباب و علل اور نتائج پر مختصر طور پر روشنی ڈال رہے ہیں۔
امریکہ
16 اذر سن 1332 مطابق 7 دسمبر سن 1353 کو رونما ہونے والے واقعے کے مختلف علل و اسباب تھے۔ سن 1940 کے اشرے میں اسلامی طلبہ تنظیم نے یونیورسٹی میں مسلمان اسٹوڈنٹس کے کردار کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تیل کی صنعت کے قومیائے جانے کی تحریک کے ساتھ اس تنظیم کے تعلق نے پہلوی حکومت کے خلاف احتجاج کا راستہ ہموار کر دیا۔ عوام کے ووٹوں اور ان کی حمایت سے قائم ہونے والی ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے خلاف 28 مرداد سن 1332 مطابق 19 اگست سن 1353 کو برطانوی اور امریکی کتا طلبہ کے احتجاج اور 7 دسمبر سن 1353 کا واقعہ رونما ہونے کی ایک اور وجہ تھا۔ 19 اگست کے کوتا کے بعد پہلوی حکومت کی جانب سے خوف و وحشت اور گھٹن کا ماحول بنانا، سیاسی اور سماجی پابندیاں، نیز ٹارگیٹ کلنگ بھی پہلوی حکومت کے خلاف طلبہ کے احتجاج کا باعث بنی۔ پہلوی حکومت کے ان اقدامات کے خلاف لوگوں نے رد عمل ظاہر کیا، جن میں طلبہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے جلوس نکالے اور پمفلیٹ تقسیم کیے۔ امریکہ کے اس وقت کے نائب صدر ریچرڈ نکسن نے بادشاہ کو دوبارہ اقتدار میں آنے کی مبارکباد دینے کے لیے تہران کا دورہ کیا۔ یہ دورہ بجائے خود 16 اذر مطابق 7 دسمبر کے واقعے کا سبب بن گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بارے میں فرمایا، 7 دسمبر سن 1953 میں 3 طلبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ واقعہ 19 اگست کے واقعے کے تقریباً 4 مہینے کے بعد رونما ہوا، یعنی 19 اگست کے کودتا کے بعد وہ عجیب گھٹن کا ماحول، سیکورٹی فورسز تشدد کرتی تھیں اور سب خاموش تھے کہ اچانک تہران یونیورسٹی کے طلبہ نے اس خاموشی کو توڑا، کیونکہ اس وقت کا امریکی نائب صدر نکسن ایران آیا تھا۔ طلبہ نے امریکہ کے خلاف احتجاج کیا، نکسن کے خلاف احتجاج کیا، کیونکہ 19 اگست کے کودتا میں اسی کا ہاتھ تھا۔ طلبہ نے یونیورسٹی میں مظاہرہ کیا، ان پر تشدد کیا گیا، 3 طلبہ جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے کا انہی خصوصیات کے ساتھ یاد رکھا جانا ضروری ہے۔ 7 دسمبر کا دن نکسن کے خلاف یوم طلبہ ہے، طلبہ کا امریکہ کے خلاف یوم طلبہ ہے، تسلط کے خلاف یوم طلبہ ہے۔ سامعین، 7 دسمبر سن 1953 کے واقعے کے بعض اہم نتائج بھی برآمد ہوئے۔ ایک یہ کہ اس دن کو تاریخی استقامت کے دن کے نام سے ثبت کیا گیا۔ یونیورسٹی پر پہلوی حکومت کے حملے اور طلبہ کو زد و کوب کیے جانے کے بعد اس دن کو تہران یونیورسٹی کی تاریخ میں طلبہ یونین کی تاریخی استقامت کے نام سے ثبت کیا گیا، اور یہ دن طلبہ کی سامراج دشمنی کی علامت بن گیا۔ اس کے بعد سے ہر سال تہران اور دوسرے شہروں کی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ 7 دسمبر سن 1953 کے شہدا کی یاد مناتے ہیں، اور ایران کے کیلنڈر میں اسے یوم طلبہ کے نام سے درج کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ 7 دسمبر سن 1953 کے واقعے کے بعد پہلوی حکومت نے ملک میں سیاسی گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا۔ حکومت مخالف ہر طرح کے حریت پسندانہ اقدام کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کیا جاتا۔ یہ واقعہ بجائے خود شاہی حکومت سے عوامی نفرت کا معیار بن چکا تھا، اور اس کے علاوہ بیرون ملک طلبہ نے بھی اس حکومت کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ سامعین، پروگرام طلوع آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور پہلوی حکومت کے سیاسی گھٹن والے ماحول کے خاتمے کے بعد طلبہ اور ان کی تنظیم کا کردار زیادہ ابھر کر سامنے آیا۔ مختلف طلبہ تنظیمیں وجود میں آئیں، جس کے نتیجے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو طلبہ نے امریکہ کے جاسوسی اڈے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے علاوہ ایران کی سیاست میں طلبہ کا کردار کھل کر سامنے آیا۔ اس زمانے میں یونیورسٹیوں میں مغربی افکار و نظریات حکم فرما تھے، جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے اپنے پیغام میں فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں یونیورسٹیوں میں تبدیلیاں آنی چاہیے، دوسروں سے وابستہ یونیورسٹیوں کو آزاد یونیورسٹیوں میں تبدیل ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے انقلاب کے رہبروں کے فیصلوں کی بنیاد پر یونیورسٹیوں کو اسلامی انقلاب کے اہداف سے ہم آہنگ بنانے کے مقصد سے ثقافتی انقلاب کا موضوع اٹھایا اور اسے عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات انجام دیے گئے ان میں اساتذہ اور طلباء کے انتخاب کے لیے مرکزی کمیٹی کا قیام، جہاد دانشگاہی کی تشکیل، نیز تربیت مدرس اور امام صادق علیہ السلام جیسی نئی یونیورسٹیوں کی تعمیر شامل ہے۔ اسلامی انقلاب کا ایک اور نتیجہ حوزہ علمیہ اور یونیورسٹی کے اتحاد کی صورت میں برآمد ہوا۔ انقلاب کی کامیابی سے پہلے حکومت ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن انقلاب کی کامیابی کے بعد ان دونوں کو آپس میں متحد کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ اسلامی انقلاب کے مقاصد حاصل ہو سکیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دشمنوں نے معاشرے اور اسلامی نظام پر اثر انداز ہونے کے لیے طلباء اور طلباء تنظیم سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ سن 1999 میں ہونے والے فتن و فساد میں شدت اور کوئے دانشگاہ پر حملے کا اسی تناظر میں جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اسی طرح حالیہ فسادات میں بھی دشمنوں نے طلباء اور یونیورسٹیوں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے ستمبر میں یونیورسٹیوں کے کھولے جانے کو ملک میں فسادات پھیلانے کے لیے مناسب موقع جانا۔ دشمن اپنے اہداف کے حصول کے لیے طلباء کو حربے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ دشمن کی اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے طلباء کا ایران اور اسلامی انقلاب کے دشمنوں کے مضموم مقاصد اور سازشوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، نشریات اب خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ایران کے اخبار روزنامہ کیہان کی یہ تفصیلی خبر دیکھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ایثار، عمل کرنا اور مغرب کے سامنے احتجاج، انقلاب اسلامی کی تین ثقافتی کامیابیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ گزشتہ روز رہبر انقلاب اسلامی نے سپریم کونسل برائے ثقافتی انقلاب کے ارکان سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب اسلامی سے پہلے معاشرے میں رائج ایک غلط ثقافت کی ہم نہیں کر سکتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی انقلاب نے آہستہ آہستہ بہت ہی اچھے اور تخلیقی طریقے سے اس ذہنیت کو تبدیل کر دیا، جس کے نتیجے میں ڈیموں کی تعمیر، بجلی گھروں، ہائی ویز، شاہراہیں، ایکسپریس ویز، تیل اور گیس کی صنعت کے ساز و سامان کی تعمیر اور بہت سے بنیادی ڈھانچے جوان ایرانی ماہرین کے ذریعے انجام پائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مغرب پرستی کی ثقافت اور حتیٰ انگریزی الفاظ کے استعمال کو معاشرے میں رائج ایک اور غلط عنصر قرار دیا، اور کہا کہ اسلامی انقلاب نے اس غلط عنصر کو تبدیل کیا اور اسے مغرب پر احتجاج اور اعتراض کی ثقافت میں تبدیل کر دیا۔ اور اب چلتے ہیں روزنامہ گارڈین کی جانب، جس کی تفصیلی خبر کا عنوان ہے، امریکی جج نے سعودی ولی عہد پر عائد خاشقجی کے قتل کیس کو مسترد کر دیا۔ ایک امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ نے سعودی ولی عہد بن سلمان کے خلاف درج کیس کو مسترد کر دیا ہے۔ جج نے کہا ہے کہ ولی عہد کو معتبر الزامات کے باوجود استثناء حاصل ہے، لہذا ان کے خلاف کیس کو خارج کیا جاتا ہے۔ امریکی جج بان بیٹس نے، جو اس سے قبل متعدد قومی سلامتی کے عدالتی کیسز کا سامنا کر چکے ہیں، کہا کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خاشقجی کے قتل کیس پر ایسا فیصلہ سنانا مشکل ہے، لیکن یہ فیصلہ بائیڈن حکومت کی ہدایت پر کیا گیا ہے، لہذا اب اس کیس کی سماعت نہیں ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ کیس جمال خاشقجی کی منگیتر خدیجہ چنگیز اور ڈان ڈیموکریسی گروپ، جس کے بانی خود خاشقجی تھے، کی جانب سے سعودی ولی عہد اور قتل میں ملوث سعود القحطانی اور احمد الاسیری کے خلاف درج کیا گیا تھا، جسے اب دبا دیا گیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں روزنامہ جنگ کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں۔ عنوان ہے کہ 2023 میں سلیکشن نہیں الیکشن ہوگا، عمران ایکسپوز ہو گئے ایاز صادق۔ وفاقی وزیر برائے سیاسی امور سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ دسمبر میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ممکن نہیں ہے۔ 2023 میں سلیکشن نہیں الیکشن ہوگا، عمران خان عوام کے سامنے ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اگست 2023 سے پہلے الیکشن کی تاریخ دینے کا امکان نہیں ہے۔ مارچ 2023 میں الیکشن کرانا اپوزیشن کی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوگی۔ ایاز صادق نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اس دفعہ وہ سپورٹ نہیں جو 2018 میں تھی۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ عمران خان عوام کے سامنے ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، توشہ خانہ سے 12 ملین کی گھڑی 2 ملین میں بیچ کر ملک کی بے عزتی کی گئی۔ اور اب ایشیا ایکسپریس کی تفصیلی خبر، کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، آخری شخص تک اناج پہنچے، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ آف انڈیا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو کہا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے کہ کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ عدالت نے مرکزی حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ NSFS کے تحت اناج آخری شخص تک پہنچے۔ جسٹس MR شاہ اور جسٹس ہیما کوہلی کی بینچ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ ای شرم پورٹل پر رجسٹرڈ مہاجرین اور غیر منظم شعبے کے مزدوروں کی تعداد کے ساتھ ایک تازہ ٹیبل پیش کرے۔ اب اس معاملے کی اگلی سماعت 8 دسمبر کو ہوگی۔ بینچ نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ NFSA کے تحت اناج آخری شخص تک پہنچے۔ ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ مرکز کچھ نہیں کر رہا ہے، مرکزی حکومت نے کووڈ کے دوران لوگوں کو اناج فراہم کیا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جاری رہے۔ اور اب چلتے ہیں نیوز ایجنسیوں کی بعض تفصیلی خبروں کی جانب، اور پہلے مہر نیوز کی تفصیلی خبر۔ صہیونی حکومت اگر موت کے ڈر سے خودکشی کرنا چاہتی ہے تو ہم اسے روکیں گے نہیں، فوج کے سربراہ کا اعلان۔ فوج کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے ایک انٹرویو کے دوران صہیونی حکومت کی مشترکہ فوجی مشقوں میں ایران پر حملے کی پریکٹس کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے اقدامات اس آدمی کی طرح ہیں جو اندھیرے سے خوف زدہ ہو اور اس خوف پر قابو کرنے کے لیے زور زور سے گانا گا رہا ہو اور چلا رہا ہو۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صہیونی حکومت ایک بزدل اور ڈرپوک حکومت ہے اور سنت الہی کے مطابق اس کا زوال ہو رہا ہے، اس کا ایران پر حملہ کرنا خودکشی کے مترادف ہے، لیکن یہ غاصب حکومت اگر موت کے خوف سے خودکشی کرنا چاہتی ہے تو ہم اسے روکیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران اور نظام کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی جانب کسی نے نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو ایران کی فوج کا جواب مستحکم انداز میں منہ توڑ ثابت ہوگا۔ اور رویٹرز کی یہ خبر ہے کہ فرانس اقلیتی برادری کا پولیس کے بڑھتے جرمانوں کے خلاف احتجاج۔ محمد اسام پیرس کی فرسٹ ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، ایک دن جب وہ گھر کا سامان خرید کر لوٹے تو دیکھا کہ ان پر 900 یورو کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جبکہ ان کا ایک بار بھی کسی پولیس والے سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ محمد اسام کو ایک ہفتے بعد پتہ چلا کہ جرمانے کووڈ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی، سائیکل پر لائٹ نہ لگانے وغیرہ کے لیے عائد کیے گئے ہیں۔ دراصل عدالت سے رجوع نہ ہونے کے کیسز کم کرانے کے لیے میکرون نے پولیس کا ہاتھ کھول دیا کہ جرمانہ عائد کر کے معاملے کو عدالت میں پہنچنے نہ دیا جائے، لیکن پولیس نے فرانس کے کم آمدنی اور غریب طبقے کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا ہے، جن میں غیر سفید فام شہریوں اور مہاجروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پولیس ڈیٹا میں نسل کا تو ذکر نہیں، لیکن جائے پیدائش اور موجودہ اور سابق شہریت کی بنیاد پر بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ ایک وکیل کا اس پر کہنا ہے کہ اقدام منظم نسل پرستی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب ایکسپریس نیوز کی یہ خبر، دہشت گردی کے خلاف جنگ پائیدار امن تک جاری رہے گی، آرمی چیف۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف نے وادی تیرہ اور ضلع خیبر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک افغان سرحد پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ دن گزارا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مادر وطن کے دفاع کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا اور امن کو خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کسی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک کی محنت سے حاصل ہونے والے کامیابیوں کو روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یو این آئی کی تفصیلی خبر ہے، پارلیمنٹ میں بے روزگاری اور مہنگائی پر بحث ہونی چاہیے، کانگریس نے کہا کہ ملک کو اس وقت سب سے بڑا بحران مہنگائی اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے حکومت کو سرمایہ اجلاس میں ان دونوں مسائل پر بحث کرنی چاہیے۔ کل جماعتی میٹنگ میں راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ صرف ایک دن میں الیکشن کمشنر کی تقرری معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے کوٹا اور بے روزگاری پر پارلیمنٹ کے سیشن میں بحث ہونی چاہیے۔ مسٹر ادھیر رنجن چودھری نے نامہ نگاروں سے کہا کہ حکومت کو پارلیمنٹ کے اجلاس کی تاریخ طے کرتے وقت تمام مذاہب کے لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ سامعین نشریات، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اس کے بعد نشریات کا آخری پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گزشتہ ہفتے کے دوران تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستان کی فوج کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان اس ملک کے گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات میں سے ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے اس اعلان کے بعد صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں دہشت گردانہ حملہ بھی ہوا۔ جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ٹی ٹی پی نے اپنے بیان میں اپنے عسکری حلقوں پر زور دیا کہ جہاں بھی آپ کو حملہ کرنے کا موقع ملے آگے بڑھیں۔ ٹی ٹی پی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے مسلسل صبر کا مظاہرہ کیا ہے تاکہ مذاکراتی عمل کو ثبوتاز نہ ہو، لیکن فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے حملے جاری ہیں، اس لیے اب ہمارے جوابی حملے بھی پورے ملک میں شروع ہو جائیں گے۔ ٹی ٹی پی نے دعویٰ کیا کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس کے عسکریت پسندوں کے خلاف مسلسل کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرنے کے باوجود حملے روکے نہیں جا رہے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے رواں برس جون میں حکومت کے ساتھ ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کو ختم کرتے ہوئے اپنے عسکریت پسندوں کو ملک بھر میں دہشت گردانہ حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ دو ہفتے سے بھی کم عرصے قبل ٹی ٹی پی نے ایک حملہ کیا تھا جس میں شمال مغربی پاکستان میں 6 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔ دریں اثنا پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو کی تحصیل لکی مروت میں وانڈا پشان کے قریب سیکورٹی فورسز اور کلدم تحریک طالبان کے دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ اور فائرنگ کے تبادلے میں 4 فوجی اہلکار جاں بحق زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سیرائی گمبیلا پولیس اسٹیشن کی حدود میں سیکورٹی فورسز اور تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں دو اہلکار جاں بحق اور دو زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس اور سیکورٹی فورسز دیہی علاقے کا سرچ آپریشن میں مصروف تھی کہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ ٹی ٹی پی نے وانڈا کے علاقے پشان میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان کے خلاف ملکی اور عالمی سطح پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ پاکستانی سینیٹر رضا ربانی نے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلا کر اس کا جائزہ لیے جانے کا مطالبہ کیا، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان پر تشویش ظاہر کی۔ پاکستانی حکومت اور فوج نے افغان طالبان کی ثالثی کے ساتھ ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع کیے تھے اور اس سلسلے میں علماء اور عمائدین سمیت تمام گنجائشوں سے استفادہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جنگ بندی ناکام ثابت ہوئی۔ پاکستانی حکومت اور فوج کو ٹی ٹی پی کے دہشت گردانہ حملوں میں شدت پیدا ہونے کی بنا پر تشویش لاحق ہے اور ان پر عوام کے تحفظ فراہم کرنے کی بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، لیکن تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ پاکستان کی گزشتہ ہفتے کی ایک اہم خبر یہ تھی کہ امریکہ نے دو گروہوں یعنی تحریک طالبان اور القاعدہ بر صغیر کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے القاعدہ بر صغیر اور تحریک طالبان پاکستان پر پابندیاں لگانے کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بھی افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے خطرات کا مقابلہ کرنے کا پابند ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ القاعدہ بر صغیر اور تحریک طالبان پاکستان کے چار سرکردہ عناصر پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف یہ پابندیاں کوئٹہ شہر میں ہونے والے ہولناک خودکش دھماکے کے محض ایک روز کے بعد عائد کی گئیں، جس میں پاکستان کے سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ امریکہ دہشت گرد گروہوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے سلسلے میں عالمی شہرت کا حامل ہے، اور بعض اوقات وہ رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے بعض گروہوں کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کرنے اور ان کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ لیکن دنیا والے جانتے ہیں کہ امریکی دعووں کے باوجود دہشت گرد گروہ اپنی دہشت گردانہ کاروائیاں جاری رکھتے ہیں، خاص کر افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر یہ کاروائیاں جاری رہتی ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کا شمار بھی ایسے ہی گروہوں میں ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان میں بھی مختلف واقعات رونما ہوئے جن میں دہشت گردانہ حملے سر فہرست تھے۔ سمنگان میں واقع دینی مدرسے پر حملہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس حملے میں تقریباً 20 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس حملے کے خلاف بھی ملکی اور عالمی سطح پر رد عمل ظاہر کیا گیا۔ شمالی افغانستان کے صوبہ سمنگان میں سیکورٹی اہلکاروں پر طالبان کے حملے میں کم از کم 93 اہلکار جاں بحق ہوئے۔ شمالی افغانستان کے صوبہ سمنگان کے صوبائی کونسل کے چیئرمین روز محمد نے کہا کہ گزشتہ چند روز کے دوران صوبے کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی اہلکاروں پر طالبان کے حملوں میں 93 سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارتی حکام پر بھی فائرنگ ہوئی، تاہم ناظم الامور محفوظ رہے جبکہ ان کا گارڈ زخمی ہوا۔ فائرنگ اس وقت ہوئی جب پاکستانی ناظم الامور چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد واپس آ رہے تھے کہ اس دوران سفارت خانے میں ان پر فائرنگ کی گئی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ پر حملہ ہوا، جس میں مشن کے سربراہ عبید الرحمن نظامیانی کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی ناظم الامور کے گارڈ کو 3 گولیاں لگیں۔ پاکستانی ناظم الامور عبید الرحمن نظامیانی فائرنگ کے واقعے میں محفوظ رہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد سفارتی عملے کو حکومت پاکستان کی جانب سے وقتی طور پر وطن واپس بلا لیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق طالبان کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق گولیاں قریبی عمارت سے چلائی گئیں۔ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کابل میں پاکستانی ہیڈ آف مشن پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے گھناؤنے فعل کی فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ افغانستان میں ہی ایک اور دہشت گردانہ حملہ اس ملک کی گزشتہ ہفتے کی ایک اہم خبر ہے۔ کابل میں واقع ایک مسجد پر حملہ ہوا، جس میں 2 افراد مارے گئے ہیں۔ کابل کے دارالامان سڑک پر واقع مسجد ایمان کو نشانہ بنایا گیا، جو حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار کے دفتر کے قریب واقع ہے۔ اس حملے میں 2 افراد مارے گئے ہیں، اور حکمتیار کے قریبی ذریعوں کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دونوں افراد حملہ آور تھے، جنہیں مسجد کی حفاظت پر تعینات محافظوں نے بروقت کارروائی کر کے ہلاک کر دیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق افغانستان کی اسلامی پارٹی کے سربراہ گلبدین حکمتیار اس مسجد کے امام جمعہ ہیں، اور وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق گلبدین حکمتیار کے 2 باڈی گارڈ اس حملے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں اس نوعیت کے حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے، تاہم طالبان حکومت کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان عوام کی سیکورٹی اور تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف نے افغانستان کے بچوں کی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا، اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ افغان بچوں کی حالت کی بہتری کے لیے امداد کریں۔ واضح ہے کہ افغان بچوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے، لیکن افغانستان کی مدد کرنے والے بعض ممالک افغانستان کی خاص سیاسی صورتحال اور عالمی سطح پر طالبان کی حکومت تسلیم نہ کیے جانے کی بنا پر اس ملک کو امداد دینے کا سلسلہ جاری رکھنے پر تیار نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے یونیسیف نے عالمی اداروں سے امداد کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ سردیوں کے موسم میں افغان عوام کی مشکلات میں قدرے کمی واقع ہو سکے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنگ اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے۔ لہٰذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپورٹ کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے، اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضاء فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے، اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔
Oh,